وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ نے اور اس کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے احکام دیے ہیں. بعض احکام وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، اور بعض احکام وہ ہیں جن کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے. آج مجھے انشاءاللہ مرنے کے بعد جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے بعض احکام انشاءاللہ بیان کروں گا. تاکہ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم ان احکام سے واقف ہوں اور ان پر عمل کریں، اور مرنے کے بعد سے متعلق جو باتیں ناجائز و خلاف شرع ہیں، بدعات اور رسومات ہیں جو ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر رائج ہیں، ان سے پرہیز کریں. جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چار احکام اور چار حقوق ترتیب وار واجب ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا مرنے والے کے پسماندگان اور وارثوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایسے ترتیب وار چار احکام یہ ہیں: نمبر ایک، سنت کے مطابق میت کو غسل دے کر، سنت کے مطابق کفن دے کر، اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کو سنت کے مطابق دفن کر دیا جائے، پہلا حکم یہ ہے. اس کے بعد دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر مرنے والے نے کچھ قرضے اپنے ذمے چھوڑے ہیں تو اس کے مال میں سے وہ قرضے ادا کر دیے جائیں. اس کے بعد تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر مرنے والے نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو باقی مال کے ایک تہائی کے اندر اندر اس وصیت کو پورا کر دیا جائے. نمبر چار، وصیتوں کو یا اگر ایک وصیت ہے تو اس کو پورا کرنے کے بعد جو کچھ مال بچے وہ اس کے وارثوں میں شرع کے مطابق تقسیم کر دیا جائے. یہ چار احکام ہیں جن کا تعلق مرنے والے کے مال سے ہوتا ہے، اور ان چار احکام کو ترتیب وار ادا کرنے کا حکم ہے. اب میں انشاءاللہ ان میں سے بعض کی تشریح اور وضاحت کروں گا تاکہ یہ چاروں حکم ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. کچھ کا بیان انشاءاللہ آج ہوگا، کچھ کا بیان انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہوگا. جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہوتے ہی حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے اپنے مال میں سے، اس کے غسل و کفن کا انتظام کیا جائے اور اس کی تدفین کا انتظام کیا جائے. یہ خرچہ مرنے والے کے اپنے مال میں واجب ہوتا ہے سوائے بیوی کے، کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی کے غسل و کفن کا اور تدفین کا خرچہ بیوی پر واجب نہیں ہوتا، اس کے شوہر پر واجب ہوتا ہے. اس کے شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کا یہ خرچہ برداشت کرے. لیکن اگر کوئی قریبی عزیز یا دور کا رشتہ دار یا کوئی دوست یا بعض احباب اپنی طرف سے مرنے والے کا یہ خرچہ برداشت کر لیں اور ادا کر دیں تو بھی جائز ہے، اور یہ ان کی طرف سے ایک احسان ہوگا. لیکن اگر کوئی نہ کرے تو بہرحال مرنے والے کے مال میں سے یہ خرچہ ادا کیا جائے گا، اور درمیانے درجے کا یہ خرچہ کیا جائے گا. مرنے والا اگر مرد ہے تو اس کو کفن میں تین کپڑے دیے جائیں گے، اور اگر عورت ہے تو اسے پانچ کپڑے دیے جائیں گے. البتہ یہ کفن مرنے والے کی مالی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے. اگر مرنے والا مالدار ہے تو مالداروں جیسا کفن دینا چاہیے، غریب ہے تو غریبانہ کفن دینا چاہیے، درمیانے درجے کا آدمی ہے، نہ بہت غریب ہے نہ بہت زیادہ مالدار ہے، تو اس کو درمیانے درجے کا کفن دینا چاہیے. عام طور پر ہمارے ماحول و معاشرے میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. جو رفاہی ادارے پہلے سے اپنا کفن تیار رکھتے ہیں، بس لوگ آنکھ میچ کے وہاں چلے جاتے ہیں، اور جیسا بھی وہاں سے کفن مل جاتا ہے وہ آ کر کے میت کو دے دیتے ہیں. اور رفاہی اداروں میں عام طور پر گھٹیا قسم کا کفن ہوتا ہے، بہت ہی ہلکا، بہت ہی گھٹیا لٹھیا کفن ہوتا ہے. امیر ترین کو بھی وہی کفن دیا جاتا ہے، وہی کفن دیا جاتا ہے. امیر کو وہی کفن دیا جاتا ہے، درمیانے درجے کے آدمی کو بھی کفن دیا جاتا ہے، اور جو بیچارہ غریب مسکین ہوتا ہے اس کو بھی دیا جاتا ہے. غریب مسکین کے لیے تو مناسب ہوتا ہے، وہ اس کی حالت کے مطابق ہوتا ہے. لیکن دیکھو حکم یہ ہے، جس کو یاد رکھنا چاہیے، اور جب کسی کا انتقال ہو تو اس کی مالی حیثیت کے مطابق اس کو کفن دینا چاہیے. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کی اطلاع پڑوسیوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، دوست احباب کر دینی چاہیے، اور موقع ہو تو مشورہ کر کے نماز جنازہ کا وقت بھی بتا دینا چاہیے، جگہ بھی بتا دینی چاہیے، فلاں جگہ فلاں وقت مرحوم یا مرحومہ کی نماز جنازہ ہوگی، تاکہ لوگوں کو پہنچنے میں آسانی رہے. اس کے بعد میت کو نہلانے میں، کفنانے میں اور نماز جنازہ پڑھنے میں اور دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے. اس میں بلا عذر معتبر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرنے والا نیک ہے تو تم اس کو جلدی اس کے گھر پہنچاؤ تاکہ وہ وہاں جا کر کے آرام و راحت میں آئے, اور اگر برا ہے تو جلدی سے اپنے اس بوجھ کو اتار. حاصل یہ کہ نیک ہو یا بد ہمیں تو اس کا کچھ پتہ نہیں, ہر حال میں تم جلدی اس کو دفنانے میں کوشش کرو, جلدی اس کو دفنانے کا اہتمام کرو. اب ہمارے یہاں دو قسم کی کوتاہی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. کہ غسل و کفن دینے کے بعد میت کو گھر کے اندر رکھا جاتا ہے یا برف خانے میں رکھ دیا جاتا ہے, اور اس کے کسی نہ کسی قریبی عزیز کا آنے کا انتظار کیا جاتا ہے. بعض مرتبہ اس کے عزیز و اقارب جیسے والدین یا اولاد, شوہر یا بیوی یا بہن بھائی وغیرہ اپنے ملک کے اندر دوسرے شہر میں ہوتے ہیں, وہاں سے ان کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ آ جائیں ایک نظر اپنے بھائی کو, اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, اپنی اولاد کو, اپنے شوہر کو, اپنی بیوی کو دیکھ لے پھر دفنائیں گے. جس میں بعض دفعہ گھنٹوں, بعض دفعہ دنوں, بعض دفعہ ہفتوں تک تاخیر ہوتی ہے. بالخصوص جب کسی کا کوئی رشتہ دار دوسرے ملک میں ہو, مرنے والے کا انتقال پاکستان میں کراچی کے اندر ہو گیا, اب اسے قریبی عزیز کوئی سعودی عرب میں, کوئی دبئی میں, کوئی جرمنی میں, کوئی فرانس میں, کوئی امریکہ میں, اب ان کے آنے کا انتظار ہوگا. تاکہ وہ آ جائے اور وہ کم از کم ایک مرتبہ اس کو دیکھ لے, یا کم از کم اس کی مٹی میں شریک ہو جائے. جس میں ہفتوں تاخیر ہو جاتی, یہاں والے بھی سب پریشان رہتے ہیں, وہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد پہنچنا ہے, میری وجہ سے دفنانے میں تاخیر ہو رہی ہے, اور بعض مرتبہ وہاں اس کو ویزا کی پریشانی ہوتی ہے, سیٹ کی پریشانی ہوتی, دونوں طرف سے لوگ پریشان ہوتے. یہ پریشانی اپنی پیداوار ہے, اپنی خود ساختہ ہے, یہ مصیبت خود اپنی طرف سے پالی ہے, اسے کوئی شریعت میں حکم نہیں, شریعت کی طرف سے بالکل ممنوع ہے. یہ کسی عزیز قریب رشتہ دار کی آنے کے انتظار میں میت کو روکنا درست نہیں, باعث گناہ ہے. لہذا کسی کے آنے کے انتظار میں کفنانے یا دفنانے میں ہرگز ہرگز تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بس ان کو اطلاع کر دی آپ نے, بس یہ کافی. بلکہ اطلاع کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں, بھائی آپ کو جب سہولت ہو آ جانا, فوراً آپ کا پہنچنا ضروری نہیں ہے. آپ کو جب سہولت ہو آ جانا, بس ہم نے آپ کو ان کے انتقال کی خبر کر دی اور ہم اب جلد سے جلد اس کو دفنا دیں گے تاکہ اس کا بھی ذہن صاف ہو جائے. صحیح طریقہ اور شریع طریقہ یہی ہے. تو ایک تو یہ کوتاہی ہے جس کو دور کرنا چاہیے. دوسری کوتاہی میت کے ساتھ ہوتی ہے کہ بعض علاقوں میں بعض مسلمانوں میں یہ رواج ہے اور غلط رواج ہے کہ جس شخص کا بھی انتقال ہوگا اس کے آبائی گاؤں میں اس کو دفن کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے, چاہے مرنے والا کہیں بھی مرے اور چاہے پسماندگان کے پاس اس کو اس کے وطن تک پہنچانے کے لیے پیسے ہوں یا نہ ہوں, لیکن مرنے والے کی میت کو اس کے آبائی وطن میں اور گاؤں میں پہنچانا اور وہاں دفنانا ضروری سمجھا جاتا ہے. اور اس میں بھی ہفتوں ہفتوں بعد میں ایک مہینہ تاخیر ہو جاتی. اگر کسی کا جرمنی میں انتقال ہو گیا تب اس کی لاش پاکستان آئے گی, دبئی میں انتقال ہو گیا تو پاکستان اس کی لاش آئے گی, کسی اور ملک میں انتقال ہو گیا تو پاکستان آئے گی اس کی لاش. اور یہاں پر وہ جس گاؤں کا رہنے والا تھا, جس شہر کا رہنے والا تھا, وہیں پر اس کی میت پہنچائی جائے گی. اس کے اوپر بہت بڑا خرچہ آتا ہے, اس کے لیے میت کے لیے باقاعدہ تابوت بنوایا جاتا ہے اور پھر تابوت کو پہنچانے کے لیے جہاز کا ٹکٹ اور اس پر اضافی خرچہ, پھر میت کے ساتھ ایک دو آدمی بھی آتے ہیں ان کا خرچہ, تو ہزاروں روپے اس پہ خرچ ہوتے. وہ وہاں سے اس کی لاش لانے کے انتظامات میں پریشان, یہاں اس کے پسماندگان اور خاندان اور برادری والے پریشان, اور یہ پریشانی ہفتوں جب تک میت آئے گی نہیں اور نماز جنازہ پڑھ کر کے اس کی تدفین نہیں ہوگی, سارے پریشان. یہ پریشانی بھی اپنی پالی ہوئی ہے, از خود اپنے آپ کو پریشان کیا, نہ صرف پریشان کیا بلکہ گنہگار کرتے ہیں. تو حکم یہ ہے کہ میت کو جتنی جلدی ہو سکے دفناؤ, اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور پھر بعض مرتبہ مرنے والے کا یہ میت کو پہنچانے کا خرچہ یہ مرنے والے کے مال سے دیا جاتا ہے, اپنے پاس سے کون دے گا, چھوٹا موٹا خرچہ تو ہوتا نہیں, 40-50 ہزار روپے خرچ ہوں گے اس کے اوپر کم سے کم. اگر دوسرے ملک سے آ رہا ہے تو وہ خرچہ مرنے والے کے مال سے لیا جاتا ہے, اور یہ خرچہ مرنے والے کے مال سے کرنا ناجائز, اور اپنے پاس سے کرنا بھی ناجائز, کیونکہ کام ہی ناجائز, کام ہی ناجائز. ناجائز کا وہ خرچہ نہ جائے، تو گنہگار بھی ہو رہے ہیں، ناجائز پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں اور پریشان بھی ہو رہے ہیں. یہ پریشانی اپنی پیداوار ہے، یہ شریعت سے ہٹ کے چلیں گے تو پریشانی تو آئے گی، دنیا کی پریشانی بھی اور آخرت کی پریشانی بھی، سوائے نقصان کے، سوائے تکلیف کے کچھ نہیں. حکم یہ کہ جس شخص کا جہاں انتقال ہو وہیں دفنا ہو، بس کتنا آسان شریعت کا حکم ہے. سعودی عرب میں انتقال ہو جائے تو وہاں دفنا دو، دبئی میں انتقال ہو جائے تو وہیں دفنا دو، پاکستان میں انتقال ہو جائے تو جس شہر میں انتقال ہو جائے وہیں دفنا دو، اگر کراچی میں انتقال ہو جائے تو چاہے لاہور کا رہنے والا ہو، چاہے پشاور کا رہنے والا ہو، چاہے سوات کا رہنے والا ہو، کراچی میں دفنا، کوئی پریشانی نہیں اس کے اندر، خرچے بھی کوئی خاص نہیں، پریشانی بھی کوئی خاص نہیں، نہ خود کو پریشانی نہ دوسروں کو پریشانی. اسلامی طریقہ یہی ہے جس میں رات رات ہے، آسانی آسانی، سہولت ہی سہولت. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم، اسی لیے صحابہ کرام نے اسی کے اوپر عمل کیا. حضور کے صحابہ تقریباً 124,000 ہیں، اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں صرف 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں، باقی کہاں گئے؟ باقی جس ملک میں گئے، جس شہر میں گئے مدینہ چھوڑ کر کے اور وہاں انتقال ہو، وہیں مدفون ہو گئے. ان کو وہاں سے منتقل کر کے مدینہ نہیں لایا گیا اور جنت البقیع میں دفن نہیں کیا گیا. جنت البقیع میں وہی مسلمان اور صحابہ کرام مدفون ہیں جن کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیٹیاں ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بیٹے ہیں ان کے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مکہ مکرمہ سے باہر ایک جگہ ہے حبشہ، وہاں ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ تو مکہ مکرمہ قریب ہی جگہ تھی، تو لوگ ان کو وہاں سے مکہ مکرمہ لے آئے اور جنت المالا میں ان کو دفنا دیا. ان کے انتقال کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھی، وہ غالباً مدینہ منورہ میں تھی. ان کی تدفین کے بعد پھر کسی موقع پر وہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے مزار پر بھی حاضر ہوئی اور ان کی یاد میں کچھ اشعار بھی کہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میں تمہارے انتقال کے وقت موجود ہوتی تو تم کو حبشہ میں دفنا دی، مکہ مکرمہ نہ لے جانے دیتی. اور نہ تمہارے مزار پر آتی، کیونکہ عورتوں کا مزار پر آنا منع ہے. تو واضح طور پر انہوں نے بتلا دیا، حالانکہ حبشہ قریب تھا مکہ مکرم، پھر بھی حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ تم کو حبشہ میں دفناتی، میں وہیں دفن کرواتی، مکہ مکرمہ نہ لے جانے دیتی. تو یہ ہے اصل طریقہ. اس لیے جب کسی کا انتقال ہو تو نہ تو کسی آنے والے کے انتظار میں میت کو روکا جائے، اور نہ میت کی لاش کو اس کے اصلی وطن پہنچایا جائے، جہاں جس جگہ اس کا انتقال ہوا ہے وہیں قبرستان میں اس کو دفنایا جائے. یہ ہے صحیح شرعی اور اسلامی طریقہ. اسی طرح جب نماز جنازہ ہو جائے تو اس کے جنازے کو جہاں تک بھی پیدل لے جانا ہو درمیانی رفتار سے لے جانا چاہیے، نہ بالکل آہستہ آہستہ نہ بہت تیز تیز. تو ہمارے یہاں بہت آہستہ آہستہ لے جانے کا تو خیر کوئی رواج ہے نہیں، ہاں تیز تیز لے جانے کا بڑا رواج ہے، بس کندھوں پہ رکھتے ہی جو تیزی سے دوڑتے ہیں تو دھکم پھیل ہوتی ہے اس کے اندر. یہ بڑا بے ڈھنگا پن ہے ہمارے یہاں. جنازے کو لے جانے کا طریقہ یہ ہے، جنت وہ جنازے کا اگلا پایا، ایک آدمی اپنے دائیں طرف دائیں کندھے پر لے اور درمیانی رفتار سے 10 قدم لے کر چلے، اس سے پہلے کوئی اسے کندھا نہ لے. اس کے بعد وہ کندھا چھوڑ کر کے پھر اگلا دوسری طرف کا پایا اپنے بائیں کندھے پر لے اور 10 قدم چلے. نہیں، اگلا پایا اپنے دائیں کندھے پر رکھ کے 10 قدم چلے پھر پیچھے آ جائے، پیچھے والا کندھا اپنے دائیں کاندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے، پھر آگے آئے اور میت کا جو بایاں پایا ہے وہ اپنے بائیں کندھے پر رکھے اور 10 قدم چلے، پھر پیچھے آ جائے اور پیچھے والا پایا اپنے بائیں کندھے پہ رہ کے 10 قدم چلے. اس طرح ہر ایک کو 10 قدم چلنے کا موقع ملنا چاہیے، یا تو ایک قدم کا چلنے کا ہی موقع نہیں ملتا. بھلے کندھا دینا آسان ہی نہیں ہے، جیسے حجر اسود پر دھکم دھکی ہوتی ہے بالکل یہی حال یہاں کندھے دینے میں ہوتا ہے. کوئی ادھر سے گھس رہا ہے، کوئی ادھر سے گھس رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی اوپر کر رہا ہے، کوئی نیچے کر رہا ہے، اور میت جھولا جھولتی بھی قبرستان جاتی. اس لیے اس بیٹھیں گے پن سے بچنا چاہیے. جس کو بھی معلوم ہو جائے وہ کوشش کرے کہ آرام آرام سے کندھا دے، اور اس ترتیب سے کندھا دے جیسے میں نے عرض کیا. اور جنازہ لے جاتے وقت ایک اور طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے، تقریباً ہمارے یہاں ہر جگہ وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے ہی کندھا نمائے جنازہ کے بعد جنازے کے بعد کندھے پہ کندھے اٹھاتے ہیں تو کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے ہیں، کلمہ شہادت کلمہ شہادت. تو کوئی آدھا پڑھتا ہے، کوئی پورا پڑھتا ہے، کوئی پڑھتا ہی نہیں. تو یہ نعرہ جو ہے یہ ثابت نہیں، یہ اپنی طرف سے اپنی ایجاد ہے، یہ اپنی طرف سے طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے، اور اپنے ایجاد کردہ طریقوں کو بدعت کہتے ہیں. کسی قسم کا کوئی کلمہ شہادت نہیں کہنا چاہیے، نہ کہنا چاہیے نہ پڑھنا چاہیے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ بس خاموش خاموش اپنی موت کو سوچتے ہوئے چلنا چاہیے، اپنے مرنے کو سوچنا چاہیے، اپنے انتقال کو سوچنا چاہیے. جہاں میت جا رہی ہے وہاں جانے کو سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ جا رہا ہے، یہ پہلے جا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے آ رہے ہیں. یہ جا رہا ہے ہم پہنچا رہے ہیں، پھر ہمیں ہی پہنچایا جائے گا. ہاں کوئی ذکر بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مگر بلند آواز سے نہیں، آہستہ آہستہ ذکر بھی کر سکتے ہیں. کوئی ذکر مخصوص نہیں ہے، جیسے کہ کلمہ شہادت میں اشہد اللہ الہ الا اللہ لوگوں نے خاص کیا ہوا، یہ درست نہیں. آہستہ 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 کوئی سا بھی ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں، جو دل چاہے ذکر کریں. ورنہ اصل بات یہ ہے کہ اپنی قبر کو، اپنے مرنے کو سوچیں. یہ وقت اسی چیز کے سوچنے کا ہے. اس طرح میت کے ساتھ ساتھ جائیں. اور جا کر کے قبرستان اس کو پہنچائیں. بعض جگہ ایک کام اور ہوتا ہے کہ نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر سب لوگ جمع ہو کر دعا کرتے ہیں. نماز جنازہ فارغ ہونے کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں. یہ بھی ثابت نہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے. کوئی انفرادی طور پر دعا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وہ تو ہر وقت کر سکتا ہے، اسی وقت کی خصوصیت نہیں ہے. لیکن نماز جنازہ سے اس کا سلام پھیرنے کے بعد اب پھر جمع ہو کر اکٹھے ہو کر کے پھر اجتماعی دعا، یہ ثابت نہیں، منع ہے. کیونکہ یہ شریعت میں اپنی طرف سے اضافہ ہے، اور ہم کون ہوتے ہیں شریعت میں اضافہ کرنے والے؟ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ جو کچھ حضور سے ثابت ہے بس وہ کرو، اپنی طرف سے نہ کمی کرو نہ اضافہ کرو. اور اس وجہ سے بھی یہ اجتماعی دعا درست نہیں ہے کہ نماز جنازہ بھی تو خود دعا ہے. دعا کے اندر یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر دعا کرو، اور پھر درود شریف پڑھ کے دعا ختم کرو، یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے دعا ختم کرو. نماز جنازہ میں یہی ہے، پہلے اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. دوسری اللہ اکبر کے بعد درود شریف ہے، اور تیسری دعا کے بعد پھر میت کی دعا، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے سلام. اس میں تو کوئی رکو نہیں، کوئی سجدہ نہیں، کوئی جلسہ نہیں، کوئی قعدہ نہیں ہے. لہذا یہ تو دراصل دعا ہے. کھڑے ہو کر کے سب لوگ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں، اور یہ طریقہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا. تو نماز جنازہ در حقیقت دعا ہے مرنے والے کے لیے. نماز جنازہ کی نیت بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ اللہ چار تکبیریں میں آپ کے رضا کے لیے کہتا ہوں، دعا میت کے لیے کرتا ہوں، اللہ اکبر، یہ نیت ہے اس کی. تو جب شریعت کے مطابق دعا کر لی تو اب دوبارہ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرنا صحیح نہیں، اس سے بچنا چاہیے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ. اللہ تعالی ہم سب کو مرنے کے بعد کے احکام پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنت طریقہ اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد نسأل سلام عليك انت كما اثنيت على نفسك.
اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذل الجلال والاكرام. ہمارے اگلے پچھلے جان کر کیے بھول کر کیے اعلانے کیے خفیہ کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم کو ہمارے گھر والوں کو عافیت دارین عطا فرما. عافیت دارین عطا فرما. یا اللہ عافیت دارین فرما عطا فرما. ہم میں ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما. سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہر خیر عطا فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ تمام بدعات سے اور رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. اتباع شریعت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ کفار و مشرکین کے شر سے نجات عطا فرما. یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. یا اللہ یا اللہ ہم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما. ہمارے گناہوں کا وبال بھی ہم سے دور فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ اس ملک میں حکومت صالحہ قائم فرما. حکومت عادلہ قائم فرما. امن و امان قائم فرما. یا اللہ دائمی امن و امان قائم فرما. مہنگائی کو دور فرما. بے حیائی کو دور فرما. بے پردگی کو دور فرما. یا اللہ ہر قسم کے حادثات سے سانحات سے واقعات سے اور آفات و بلیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری حفاظت فرما. ہر قسم کے حادثات سے واقعات سے آفات و بلیات سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی نبی کریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین. رحمۃ اللہ.